میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں۔ داغ حسرت سے دل سجائے ہیں، داغ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں۔ داغ حسرت سے دل سجائے ہیں، داغ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں۔ قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں، قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں، اپنا عالم الگ سجائے ہیں، اپنا عالم الگ سجائے ہیں۔ قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں، قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں، اپنا عالم الگ سجائے ہیں۔ داغ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں۔ ان حسینوں سے دل بچانے میں، ان حسینوں سے دل بچانے میں، میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں۔ ان حسینوں سے دل بچانے میں، ان حسینوں سے دل بچانے میں، میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں۔ ایک مرتبہ مزاحنا حضرت نے اس شعر کو یوں نزول فرما کے ترمیم فرمایا کہ ان حسینوں سے دم چھڑانے میں، ان حسینوں سے دم چھڑانے میں میں نے غم بھی بہت اٹھایا۔ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اب حسین جو ہے وہ معشوق پکڑتی پھر رہے ہیں، ہے نا، ایک کے پیچھے چار چار پانچ پانچ، پہلے جو ہے وہ لڑکے پھرتے تھے، اب اللہ معاف فرمائے، اب یہ زنانہ معاملہ الٹا ہو گیا۔ اور اسی پہ یاد آیا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت ان حسینوں نے تو ہمارا ناک میں دم کیا ہوا ہے، ادھر دیکھو حسین، ادھر دیکھو حسین، ادھر دیکھو بے پردگی، ادھر دیکھو بے پردگی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ان حسینوں نے ناک میں دم نہیں کیا بلکہ تم نے ان کی دم میں ناک لگائی ہوئی۔ تم کیوں دیکھتے ہو ان کو، کیوں آنکھوں کا زنا کرتے ہو، کیوں تم حلوائی ایمانی نہیں کھاتے؟ فرمایا کہ اگر مٹھائی کی کئی دکانیں بن جائیں، کھل جائیں، تو اور زیادہ مزہ آتا ہے، ادھر بھی مٹھائی ادھر بھی مٹھائی، ہر جگہ نظر بچاتے جاؤ، حلوائی ایمانی کھاتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، اس کو میں ایسی حلاوت دوں گا جو اس کو اپنے قلب میں موجود پائے گا، وہ واجد ہوگا، حلاوت ایمانی موجود ہوگی۔ تو کیوں تم نظر اٹھاتے ہو، نظر بچاتے جاؤ اور ایمان کی حلاوت پاتے جاؤ، اور زیادہ نفع ہے، اور زیادہ فائدہ ہے، اور زیادہ ترقی ہے۔ ان حسینوں سے دل بچانے میں، ان حسینوں سے دل بچانے میں، میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں۔ حسن فانی کے چکروں میں میر، حسن فانی کے چکروں میں میر، کتنے لوگوں نے دن گنوائے ہیں، کتنے لوگوں نے دن گنوائے ہیں۔ حسن فانی کے چکروں میں میر، حسن فانی کے چکروں میں میر، کتنے لوگوں نے دن گنوائے ہیں۔ داغ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں۔ شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں۔ شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں۔ منزل قرب یوں نہیں ملتی، منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کائے ہیں۔ منزل قرب یوں نہیں ملتی، منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کائے ہیں، زخم حسرت ہزار کائے ہیں۔ آخری شعر ہے، کام بنتا ہے فضل سے اختر، کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے ہیں، فضل کا آسرا لگائے ہیں۔ کام بنتا ہے فضل سے اختر، کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے ہیں۔ داغ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں۔ منزل قرب یوں نہیں ملتی، منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کائے ہیں، زخم حسرت ہزار کائے ہیں۔ داغ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں۔
سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غزوہ طائف۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف متوجہ ہوئے، جہاں بنی ثقیف اور حوازن کا مرکز تھا۔ تقریباً 18 دن تک اس کا محاصرہ کیا، لیکن فتح نہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو ابھی راستے ہی میں تھے کہ مقام جعرانہ میں طائف سے قبیلہ حوازن کے وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور درخواست کی کہ حنین کے موقع پر جوان جو ان کے لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہوئے تھے ان کو واپس کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما کر ان کے قیدی واپس کر دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ کر مدینہ میں مقیم ہو گئے تو اہل طائف کا ایک وفد حاضر خدمت ہو کر اور خود درخواست کر کے داخل اسلام ہو گیا۔ عجیب بات ہے یہ، اللہ اکبر۔ عمرہ جعرانہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ ہی سے عمرے کا ارادہ فرمایا اور احرام باندھ کر مکہ معظمہ تشریف لے آئے، اور ادائے عمرہ کے بعد مدینہ طیبہ کو واپسی ہوئی۔ 6 ذی القعدہ 8 ہجری کو مدینہ شریف میں داخل ہوئے۔ غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک اور اسلام میں چندے کا رواج۔ طائف سے واپسی کے بعد 9 ہجری کے نصف تک مدینہ میں مقیم رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ غزوہ موتا کے شکست خوردہ رومیوں نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مقام تبوک میں، جو مسلمانوں سے 14 میل کے فاصلے پر ہے، بہت کچھ تیاریاں کر رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تیاری شروع کی، لیکن اس وقت مسلمان قحط سالی کی وجہ سے نہایت تنگ دستی اور افلاس کی حالت میں تھے، اور اس پر مزید یہ کہ سخت گرمی پڑ رہی تھی، لیکن جانساروں کی جماعت تھی کہ اس کے باوجود بھی جہاد کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ چندہ کیا گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ لا کر رکھ دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک عظیم الشان امداد سامان جنگ وغیرہ سے پیش کی جو 900 اونٹ اور گھوڑوں پر مشتمل تھی۔ حضرت صدیق اکبر کا یہ تو واقعہ مشہوری ہے، جب چندہ کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر حاضر کر دیا، اور دل میں یہ خیال کیا کہ آج تو ضرور ہی میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان لے کر حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا لیا ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا سامان گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا۔ جب صدیق اکبر سے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑا اور کیا لائے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ حاضر کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا. اور پڑھا تھا کتاب میں کہ جو تاخچہ ہوا کرتا ہوگا پہلے زمانے میں دیوار میں, اس میں پیسے رکھے جاتے تھے سکے, تو وہاں جو ہے وہ پتھر کچھ سکے نما پتھر چھوڑ دیے تاکہ ان کے والد ماجد جو ہے وہ ہاتھ سے ٹٹولتے تھے, نظر نہیں آتا تھا, تو ہاتھ سے ٹٹول کے ان کو اطمینان ہو جاتا تھا کہ کچھ مال رکھا ہوا ہے پیسہ ہے. جمعرات کے روز ماہ رجب میں 30,000 صحابہ رضی اللہ عنہم کی جمعیت لے کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف تشریف لے چلے. راستے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ سب سے علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں, تو فرمایا دنیا سے علیحدہ ہی چلیں گے اور علیحدہ ہی زندگی گزاریں گے اور علیحدہ ہی مریں گے. چنانچہ ٹھیک ایسا ہی ہوا. اس غزوے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلایا گیا کہ اس کی مہار ایک درخت میں فلاں جگہ الجھ گئی ہے. وہاں جا کر دیکھا تو یہی صورت سامنے آئی. تبوک جب پہنچے تو اس جگہ کوئی نہ تھا. ہرقل بادشاہ حمص چلا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عقیدہ نصرانی کی طرف بھیجا اور پیشین گوئی کے طور پر فرمایا کہ تم رات کے وقت اس سے ملو گے جبکہ وہ شکار کر رہا ہوگا. حضرت خالد رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو ٹھیک یہی واقعہ پیش آیا اور اس کو گرفتار کر لائے. الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 15-20 روز وہیں مقیم رہے لیکن کوئی مقابلے پر نہیں آیا, تو واپسی کا ارادہ ہوا اور یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا. رمضان المبارک 9 ہجری میں واپس مدینہ شریف پہنچے. واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو آگ لگا دینے کا حکم فرمایا جو منافقین نے مسلمانوں کے خلاف مشورہ کرنے کے لیے مسجد کے نام سے بنائی تھی اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کا نام مسجد رکھ دیا تھا. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مسجد ضرار اور در حقیقت مسجد ضرار در حقیقت مسجد نہ تھی. صلح حدیبیہ کے بعد جب راستے مأمون ہوئے تو اشاعت اسلام جس کو امن و امان ہی کی ضرورت تھی ایک حد تک وسیع پیمانے پر ہو سکی, اور اسی لیے اس صلح کا نام آسمانی دفتروں میں فتح رکھا ہوا تھا. لیکن پھر بھی کچھ لوگ قریش کے دباؤ کی وجہ سے اسلام میں داخل نہ ہو سکتے تھے. فتح مکہ نے اس قصے کو بھی تمام کر دیا اور اب قرآن عظیم نے تمام عرب میں گھر گھر پہنچ کر اپنے اعجازی تصرف سے سب قلوب پر سکہ بٹھا دیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی لوگ جو کسی طرح اسلام اور مسلمان کی صورت نہ دیکھنا چاہتے تھے آج جوق در جوق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور دراز کے سفر طے کرتے ہوئے وفود کی صورت میں پہنچتے اور برضا اور رغبت اسلام کے حلقہ بگوش ہو کر اپنی جان و مال فدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے, اور یہ وفود اکثر 9 ہجری میں حاضر اقدس ہوئے صلی اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کی برکات سے ہم سب کو نوازے, اور ہر مہلک بیماری ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. اور بس بار بار اس چیز کا استحضار میں اپنے لیے بھی مفید سمجھتا ہوں اور ہر مسلمان کے لیے بھی کہ یہ بے شک بڑی پریشانی ہے اس وقت اور احتیاط کے تقاضے بھی ہیں, لیکن میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ محشر کا دن جب دنیا کی کوئی تکلیف آئے تو یہ اگر تکلیف کو یاد کر لو کہ وہ ایک تکلیف کا دن آنے والا ہے, تو وہ اس پریشانی کو بھول جائے گا, اور وہ دن یاد کرنے کے لیے یعنی وہ دن یاد کرے تو اس کی فکر پیدا ہو جائے کہ اس سے بھی زیادہ پریشانی کا دن آنے والا ہے, اس سے زیادہ بڑا دن آنے والا ہے, اہم دن آنے والا ہے. اس دن کے لیے جس نے تیاری کر رکھی ہوگی تو انشاءاللہ وہ مزے میں ہوگا. تو یہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت بھی اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی نہ دے آخرت میں بھی نہ دے, اور 100% امن اور عافیت نصیب فرمائے. لیکن میرے عزیزوں, یہ دن جو آنے والا ہے, اصل اس کی فکر اور تیاری رکھنی ہے. اور میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے عظیم عطا فرمائے, ایک بات ایسی بتلا گئے کہ انسان جو ہے بہت ہی آرام سے اور خوش رہ سکتا ہے, اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی آرام سے رہنے کے لیے پیدا فرمایا ہے, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہ کرے, ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کرے. یعنی خوف اتنا مطلوب ہے کہ گناہ سے بچ جائے, خوف اتنا مطلوب نہیں ہے کہ قبر کے حالات کو یاد کر کے, محشر کے حالات کو یاد کر کے ایسا کانپنے لگے کہ عبادات اور طاعت سے ہی جاتا رہے. خوف صرف اتنا مطلوب ہے, میرے شیخ تو فرماتے تھے کہ آسمانوں پر جھولو لیکن خدا کو نہ بھولو, اور فرماتے تھے کہ خوب ہنسو بولو لیکن گناہ ایک بھی نہ کرو, بس پھر مزے میں رہو, یہاں بھی خوش رہو وہاں بھی خوش رہو. اتنا خوف مطلوب نہیں ہے کہ تھر تھر کانپنے لگے, چارپائی سے لگ جائے. جیسے بعضے لوگ ہوتے ہیں جن کی تربیت نہیں ہوتی, کسی محقق شیخ سے تعلق نہیں ہوتا, تو اپنے آپ ہی یا کتابیں پرانے زمانے کی پڑھ لیتے ہیں. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے سختی سے منع فرمایا کہ اب پہلے زمانے کی کتابوں کا تحمل نہیں رہا. جیسے جیسے زمانہ کمزوری کی طرف جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی آسانیاں بھی بندوں کے لیے عطا فرما دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد بھیج دیتے ہیں, اس کو بڑی بصیرت عطا فرما دیتے ہیں, اور اس بصیرت کے تحت اللہ تعالیٰ اس پر نئے نئے علوم کھولتے رہتے ہیں. وہ خمر کہن تو قوی تر ہے لیکن نئے جام و مینا عطا ہو رہے. تو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے اس راستے کو اتنا آسان فرما دیا. جو لوگ پرانی کتابیں پڑھ لیتے ہیں, قدیم زمانے کی, قدیم بزرگوں کی, اس زمانے کے قوا کیسے مضبوط ہوا کرتے تھے, اور کیسے مجاہدے وہ لوگ ان کے عادی تھے, مشقت کے عادی تھے. اب وہ زمانہ نہیں رہا. میرے حضرت فرماتے تھے کہ پہلے تو خون نکلوایا جاتا تھا, اب تو خون چڑھوایا جاتا ہے, اب خون چڑھوانے کا زمانہ ہے. تو ایک بڑے میاں کے یہاں ان کے ہسپتال چلے گئے تھے, تو وہ مریض جو ہے اس کو خون کی ضرورت تھی, جوان آدمی تھا. تو بڑے میاں مصر ہو گئے کہ میں اس کو خون دوں گا. انہوں نے سمجھایا کہ بھئی آپ بڑے میاں ہیں, بڑی عمر کے ہیں, آپ خون نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا نہیں, ہم بہت مضبوط آدمی ہیں. تو نہیں مانے تو ان کا خون نکالنے لگے. نکالتے نکالتے ابھی آدھی بوتل نکلی تھی کہ وہ بے ہوش ہو گئے. اب اس کے بعد جو ہے وہ تو جان کے ان کے لالے پڑ گئے, اور 6 بوتلیں ان کو چڑھانی پڑی. جب تھوڑا سا خون چڑھا تو پھر ان کی آنکھ کھلی, دیکھا 6 بوتلیں رکھی ہیں خون کی, کہلے ارے ظالم کیا پورا خون نچوڑ لو گے؟ وہ سمجھے کہ پورا خون میرا ہی نکالا ہے انہوں نے, حالانکہ خون ان کو چڑھایا جا رہا تھا. یہ ایک مزاح کی بات تھی. تو مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں وہ قوا نہیں ہے, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر یہ زیادتی مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہیں کہ بندے کے اندر وہ قوت نہ ہو اور اس کی قوت سے زیادہ کام لیں. جس طرح ماں باپ اپنے چھوٹے بچے کو زیادہ کام نہیں لینا چاہتے, ان کے اوپر سختی نہیں کرنا چاہتے, ان کی قوت سے زیادہ کام لینا ظلم سمجھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہیں. وہ اپنے بندوں سے ان کی قوت سے زیادہ, طاقت سے زیادہ, استعداد سے زیادہ ہرگز بھی ان کو مطلوب نہیں ہے کام. تو میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم نفل نہیں پڑھ سکتے کوئی خوف کی بات نہیں, اگر تم کوئی تلاوت زیادہ نہیں کر سکتے کوئی ڈرنے کی خوف کی بات نہیں, تم ایک کام کر لو کہ تم گناہ مت کرو. اور فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے عظیم الشان, کتنے بے نیاز اور کتنے کریم ہیں کہ کچھ کام نہ کرنے پہ مزدوری دے رہے. دنیا کا کوئی کریم سامنے آئے کہ ہم بغیر مزدوری کے مزدوری دینے کو تیار ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھو تقویٰ کو کتنا آسان رکھا ہے کہ کام کرنا نہیں ہے, کچھ کام نہیں کرنے ہیں. ان پر اللہ نے اپنی ولایت کا وعدہ فرما لیا کہ ہم تمہیں اپنا ولی بنا لیں گے. تو بہت ہی آسان ہے اللہ کا راستہ, بس اپنے آپ کو گناہ سے روکنا ہے. اور یہی صبر بھی ہے کہ اپنے نفس کو طاعات پر مجبور کرنا اور گناہ سے روکنا, گناہ کے تقاضوں سے اپنے نفس کو روکنا, یہی بہترین صبر ہے. صبر کی صحیح تعریف بھی یہی ہے. تو نفس کے تقاضوں سے بچنا ہے, برے تقاضوں سے, اور جو جائز تقاضے ہیں جتنی استعداد ہے استطاعت ہے وہ آپ کریں. لیکن گناہ ایک بھی نہ کریں. بس اتنا ہی خوف مطلوب ہے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق دے. کیونکہ اکثر تذکرہ نگاہ کی حفاظت کا رہتا ہے اور بلا شبہ سر فہرست یہی چیز ہے. اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ بلا شبہ یہی ہے. حدیث پاک میں ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, کہ اگر تم سے حیا ختم ہو گئی پھر جو چاہو سو کرو. یعنی کہ یہ واقعی ایسا فتنہ ہے, بے حیائی ایسی چیز ہے کہ پھر انسان کو اچھے برے اور کھرے کھوٹے کی بھائی بہن کی تک کی تمیز نہیں رہتی, ماں بیٹے کی تمیز نہیں رہتی. یہ ایسی چیز ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کے لیے فرمایا مسجد میں, تو وہاں چونکہ حضرت نہیں تھے, حضرت سامنے ہوتے تھے تو ہم شیروں کی طرح بولتے تھے کہ جب کوئی ایسی بات ہوگی تو حضرت ہمیں ضرور ٹوک دیں گے. اور ہمارے میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو کبھی رعایت کرتے ہی نہیں تھے, یہ ان کی مہربانی ہے. اسی اللہ کے راستے میں کوئی خلاف شریعت بات ہو جائے, خلاف ادب بات ہو جائے, اس میں رعایت کرنا شیخ کو گناہ ہے کہ شیخ پکڑا جائے گا. تو ہمارے حضرت کبھی اس معاملے میں رعایت نہیں کرتے تھے, اپنی ذات کے لیے تو بہت ہی شفیق تھے. تو وہاں تو ہم کھلا بول دیتے تھے. مسجد میں ایک دفعہ حضرت نے بھیجا, ایک دو دفعہ اللہ حضرت نے مجھے بھیجا تھا وہاں چار اعمال بیان کرنے کے لیے, تو میں نے جوش میں کہہ دیا کہ زمانے کا ام الخبائث یہ ہے, نگاہ بد نگاہی. اب کہتے ہی مجھے ڈر لگ گیا. میں نے کہا یا اللہ یہ میں نے ایسی بات کہی کہ حدیث پاک میں تو شراب کو کہا گیا ہے ام الخبائث, تو یہ تو کہیں خلاف نہ ہو گئی وہ بات. تو حضرت سے جا کے میں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے اس طرح سے کہہ دیا اور بعد میں مجھے خیال ہوا کہ تو شراب کے لیے ہے. تو حضرت نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اطمینان ہو گیا. اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو لوگ بدنگاہی نہیں چھوڑ رہے, خواہ وہ کسی ذریعے سے بھی ہو, خواہ وہ کالج کے باہر کھڑے ہو کے تاک رہا ہو لڑکیوں کو, خواہ وہ اسپتال میں تاک رہا ہو, ریلوے اسٹیشن پہ تاک رہا ہو, ایئرپورٹ پہ تاک رہا ہو, سپر مارکیٹ میں تاک رہا ہو, یا گھر میں بیٹھا کیبل پہ تاک رہا ہو, کسی بہانے سے وہ بدنگاہی کر رہا ہے, چاہے وہ لحاف کے اندر گھسا ہوا بدماشی کر رہا ہو, جس لحاظ سے بھی کر رہا ہے, اس کے حالات کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کی حقارت سے مجھے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی نگاہوں میں سب سے گرا ہوا رکھے. لیکن یقین جانو کہ حضرت کا وہ مضمون یاد آ جاتا ہے جو حضرت نے فرمایا تھا کہ جو بدنگاہی کرتا ہے پاگل کتے کی طرح, اس کی چال پاگل کتے کی سی ہو جاتی ہے. جیسے پاگل کتا ہوتا ہے, اس کی کوئی سمت نہیں ہوتی, ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, ایک ٹانگ ادھر پڑ رہی ایک ٹانگ ادھر پڑ رہی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ حالت ہو جاتی ہے. تو اور ماں بہن کی تمیز سب ختم ہو جاتی ہے. اور ایسے ایسے ہولناک اور شرمناک واقعات ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اس بدنگاہی نے جو ہے ایسی تباہی لا کے رکھی ہے. تو بلا شبہ یہی سر فہرست بات ہے, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے حضرت نے اس کو واضح بھی فرمایا کہ بدنگاہی تو چھوڑنی ہے ہی ہے, لیکن اس لیے چھوڑنی ہے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس نے نگاہ کی حفاظت کر لی تو بقیہ تمام گناہوں سے بھی بچنا اس کو آسان ہو جائے گا. چھوڑنا ہے سارے گناہ, لیکن جب تک یہ نہیں چھوٹے گا باقی گناہ چھوڑنا بہت مشکل ہے, تقریباً ناممکن ہے. اسی لیے حدیث پاک سے ثابت ہے کہ فسنا معاشی تھا کہ حیا نہ رہی, کیوں بدنگاہی کرنے سے, اور بدنگاہی کرتا ہی وہی ہے جو حیا کی دھجیاں اڑا دیتا ہے. اور بدنگاہی کا باعث بننے والا یا بننے والی اس کا بھی یہی حال ہے جو بے پردہ عورتیں پھر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس بے راہ روی سے حفاظت فرمائے, بے پردگی سے حفاظت فرمائے. تو یہ ہے کہ ہر گناہ چھوڑنا ہے, تو آنکھ کا گناہ بھی نہ ہو. زبان بہت جلدی زبان مبتلا ہو جاتی ہے, آنکھ کے بعد زبان کا نمبر ہے. زبان کی 20 آفتیں ہمارے حضرت نے اصلاح اخلاق رسالہ ہے اس میں لکھی ہیں, 20 آفتیں. اس میں غیبت بھی ہے, اس میں جھوٹ بھی ہے, اس میں طعنے بھی ہیں, اور اس میں فضول باتیں بھی ہیں, اور اس میں فحش باتیں بھی ہیں, اور گالیاں بھی ہیں. بہت ساری آفتیں ہیں اس کی. اور زبان ایسی چیز ہے کہ فوراً پھسل جاتی ہے, بے سوچے سمجھے بولنے کا یہ انجام. تو یہ گناہوں کا, بہت سے لوگ دوزخ میں اس زبان ہی کی وجہ سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے. اسی طرح کان ہے, بعض لوگ غیبت کرتے نہیں ہیں, سنتے ہیں, مزہ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کیا یہ کام. تو یہ بھی غیبت کا سننا بھی کان کا گناہ ہو گیا. غیبت کا سننا بھی حرام ہے, جس جگہ غیبت ہو وہاں سے اٹھ جانا واجب ہے، یا تو اس کا دفاع کرے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے حضرت نے سنایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جہاں غیبت ہو رہی ہو، جو شخص اس کا بچاؤ کرے اور اس کی حمایت کرے بجائے اس کے، تو اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن اس کی ستاری فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی ستاری فرمائیں گے. اور جس نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کریں گے دنیا. تو جہاں غیبت ہو رہی ہے وہاں فوراً اس کو روکنے کی کوشش کرو، اور اگر نہ رکے بلکہ یوں بھی کہو کہ آپ بالکل غلط کہتے ہیں. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کبھی کوئی ایسا شخص آ جاتا تھا جو غیبت وغیرہ شروع کرتا تھا، تو حضرت سنتے رہتے تھے. جب وہ خاموش ہو جاتا تھا فرماتے تھے، آپ بالکل غلط کہتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں ویسے نہیں، ایسے کاٹ کر دیتے تھے ان کی. تو یہ بات ہے، تو ہم تو غیبت نہ سنیں، ہم حاجی صاحب نہیں ہیں، ہم غیبت نہ سنیں، ہم ان کو فوراً روک دیں کہ بھائی غیبت کرنا اچھا نہیں ہے، ان میں ہزاروں خوبیاں بھی ہیں. ان کہہ دیں کہ ان میں بھائی ہزاروں خوبیاں بھی ہیں جن پہ ہماری نظر نہیں ہے، اور پھر بھی وہ نہ مانے تو وہاں سے اٹھ کے چلا آئے، واجب ہے وہاں سے اٹھ کے آ جانا. چاہے وہ ولیمہ ہو رہا ہو، چاہے کوئی تقریب ہو، کچھ بھی ہو، رشتہ دار ہوں، بڑے رشتہ دار ہوں، چھوٹے رشتہ دار ہوں. فرمایا کہ جہاں پتھروں کی بارش ہو رہی ہو وہاں بڑا چھوٹا کیا سب بھاگتے ہیں وہاں سے، ایسے بھاگو وہاں سے. تو زبان اور کان، اسی طرح ہاتھ پیر کے بھی بہت سے گناہ ہیں، تو ہر گناہ سے بچنا ہے تو انشاءاللہ تعالی ولایت پکی ہے. اگرچہ تہجد گزاری کی ہمت نہیں ہے، اگرچہ اشراق و وابی نہیں ہے، اگرچہ اور کوئی چاشت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تلاوت زیادہ نہیں ہے، ذکر اذکار زیادہ نہیں ہے، تھوڑے سے ذکر اذکار کر لے، لیکن اگر گناہ ایک بھی نہیں کرتا تو انشاءاللہ ولایت پکی ہے اس کی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر پریشانی اور مصیبت سے اور مہلک بیماریوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور برکتوں کا نزول فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے. ہمارے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دے، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو اللہ پاک اپنے کرم سے معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.